17 پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے. 17 پارے کے ربع سے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، جن کا ذکر آپ 16 پارے میں بھی سن چکے ہیں کہ ان کے والد بت بنایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے ہر طرح سے درخواست کی، اسی طرح اپنی قوم کو بھی اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے نہیں مانا، بلکہ جواب میں یہ کہا کہ وجدنا آبانا لہا عابدین، ہم اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح سے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے رہے ہمیشہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں گے تو کیا تم بھی گمراہی اختیار کرو گے؟ یعنی باپ دادوں کو اوپر چلنا تو کوئی بات عقل مندی کی ہے ہی نہیں. تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے قوم کی ہدایت کے لیے، وہ اپنی پوری سی تدبیر اختیار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ایک دن ایسا آتا تھا اس قوم میں کہ یہ میلے ٹھیلے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کا جو بت خانہ تھا جہاں پر بہت سے بت ہوا کرتے تھے، وہاں سے چھوڑ کر کسی میدان میں غالباً جمع ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب چاہے اپنے دل میں کہا ہو یا ان کے سامنے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، تم جب واپس آؤ گے تو دیکھو گے. چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ان بت خانے میں داخل ہو گئے. جب قوم سب چلی گئی، یہ نہیں گئے. اور دوسرے 19 پارے میں غالباً آپ نے فرمایا کہ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور بت خانے میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کی لات توڑ دی، اور جو بڑا سا کلہاڑا تھا یا ہتھوڑا تھا اٹھا کر بہت بڑے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا کہ گویا لوگ آ کر سمجھیں کہ بھئی غصے میں آ کے اسی نے سب کو توڑ پھوڑ دیا، یہ بڑا ہے چونکہ اس لیے اسی نے مارا پیٹا ہے. بہرحال جب قوم واپس آئی اور اپنے بت خانے میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کا جو حشر دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے کیا تھا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، یہ اپنے لات پاؤں ہاتھ تو بچا نہیں سکتے، مکھی تو اپنے اوپر سے اڑا نہیں سکتے، تو ایسوں کی تم پرستش کرتے ہو، ایسوں کو خدا مانتے ہو، بھلا وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے اوپر سے مصیبت کو نہ ڈال سکے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ ان کی عقلوں میں بات آئے، یا عقل سے بالکل اندھے ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر انہیں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. قوم جب واپس آئی تو انہوں نے جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہا منفع الحاظہ بیالی حتینا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا یہ سب کچھ، انہ لمن الظالمین، تو بہت ظالم آدمی. اب لوگوں کو یہ پتہ تو نہیں تھا کس نے کیا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف بولتے رہتے تھے، تبلیغ کرتے رہتے تھے دین کی، اس لیے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو بعض نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اکثر ان بتوں کے خلاف بیان کرتے ہوئے سنا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به، اس کو لے آؤ پکڑ کے، ابھی ابھی لے آؤ فوراً. جب آ گئے تو قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا جواب دیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے بڑا جو ہے، دیکھو ہتھوڑا تو اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، تو کبیرہم ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. یہ بھی اصل میں اسی مقصد کے لیے تھا کہ یہ بول تو سک نہیں سکتے، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے، یہ ٹوٹ پھوٹ گئے، لیکن ان کا جو بڑا خدا ہے جن کو تم بھی بڑا مانتے ہو تو وہ بھی اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا، تو اب تم بتاؤ کہ کیا کوئی خدا اس قابل ہوتا ہے، ایسا خدا، یعنی ایسے بت بھی اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ ان کانو ینتقون، فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو قوم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا، یعنی ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود ہی اپنے آپ میں کہا کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ تمہارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے اس سے. تو واقعتاً عقل کے بھی یہ خلاف ہے کہ کسی ایسے کی پرستش کی جائے جو اپنے اوپر سے ظلم بھی دور نہ کر سکے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ینتقون، اپنے سروں کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم کو موقع ملا، فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کا نقصان ہے نہ ضرر کے نقصان مالک ہے. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس سے ہی پتا چلا کہ جو کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اصل میں ان کو راہ راست پر لانے کا ایک طریقہ تھا. انہوں نے بات تو نہ مانی، البتہ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اس کو تو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، بجائے اس کے کہ خدا ہماری مدد کرے وہ خداؤں کی مدد کر رہے ہیں. وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ کرو کہ اپنے خدا کی مدد کرو. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ آگ بھڑکاؤ، آگ جلاؤ. چنانچہ اس نے حکم دیا، لوگوں نے لکڑیاں لانی شروع کی، سات دن تک، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، جنگل سے لا لا کے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا، اور اس کے بعد سات دن تک اس آگ یعنی اس ان لکڑیوں کو سلگاتے رہے تاکہ وہ آگ پکڑ لے. اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو شعلے نکلے ہیں اور بھڑکے ہیں تو وہ اس قدر زبردست تھے کہ آسمان سے وہ شعلے ظاہری اعتبار سے باتیں کر رہے تھے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پرندہ کوئی اوپر سے اڑ جاتا تو شاید اس میں جل بن جاتا، ایسی آگ تھی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے اس آگ میں، اس کے تو قریب بھی نہیں جا سکتے، تو اس آگ کے اوپر کیسے ڈالیں؟ تو شیطان نے یہاں طریقہ سکھایا کہ بھائی منجنیق کے ذریعے جو یہ عمل کرو کہ پھینک دو. جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا اس طرح سے تو فرشتے چیخ اٹھے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ تیرے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آگ کو بجھا دیں یا ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو شوق سے جا کے کرو. تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ مجھے مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں، رب العزت کی مدد چاہیے، تم چلے جاؤ. پھر حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ کیا میری مدد کی ضرورت ہے، میں کچھ آپ کی مدد کروں. فرمایا کہ مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، اللہ رب العزت کی مدد چاہیے. اسی لیے خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست. انہوں نے اللہ کے ماں سوا سب سے نظریں ہٹا لی تھی کہ اللہ رب العزت کے کرنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی مدد فرمائیں گے. چنانچہ اس آگ میں ڈال دیے گئے. بات یہ ہے کہ یہ سب آگ پانی جو کچھ بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہے. چھری اس لیے کاٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ کاٹو، اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ دیں تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹتی. آگ جلاتی ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جلو جلاؤ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جاتی. تو یہ پتہ چلا کہ ساری چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ ان کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، اور جس کا جو کام ہے اس نے وہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ کرے تو نہیں کرتے. بہرحال جب آگ میں ڈال دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن اس آگ میں رہے. پہلے تو رسیوں سے باندھ دیا اور اس کے بعد آگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہو جا کہ بالکل برف بن جائے، تکلیف کا سبب بنے، بلکہ بردم و سلام، سلامتی والی ایک ٹھنڈک ہوتی ہے جو انسان کو منجمد کر دے، جما دے، جان کو ہلاکت میں ڈال دے، اور ایک ٹھنڈک ہوتی ہے خوشگوار. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو خطاب فرمایا بردم و سلام، ٹھنڈک تو ہو لیکن سلامتی والی، جان کو جس سے نقصان نہ پہنچے. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو گلزار فرما دیا، سات دن اس آگ میں رہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جو رسیاں لپیٹی گئی تھیں، باندھی گئی تھیں، آگ نے ان رسیوں کو جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو ذرہ برابر بھی ٹچ نہیں کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں اس آگ میں رہا، آگ سے باہر اتنا اطمینان اور سکون مجھے نہیں ملا. تو اس سے پتہ چلا کہ اطمینان اور سکون کی دولت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. آگ کو گلزار کرنا چاہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہونے چاہیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی ہو اللہ سے، تعلق ہو اللہ سے، تو یقیناً آج بھی جو ہے وہ ابراہیم جس طرح علیہ السلام پر جس طرح آگ گلزار ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آج ہم پر بھی آگ کو گلزار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وہی ہیں، ان کی طاقتیں وہی ہیں، ان کے احکام وہی ہیں، ان کی قدرتیں وہی ہیں. اصل میں تو ہم بدل گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، آپ کے طریقوں پر نہیں چلتے، آپ کے احکام کو نہیں مانتے یا اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت تو وہی ہے، اللہ کا کلام بھی وہی ہے، طاقت بھی اس کی وہی ہے، لیکن اصل نہیں ہے تو ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. میں نے ابھی ایک بات عرض کی نا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کسی چیز کو تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب حکم دیتے ہیں کہ کام نہ کرو تو ٹس سے مس ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا. ایک بزرگ غالباً کہیں رہتے تھے، پتہ چلا کہ ان کی والدہ بیمار ہو گئی، اپنی والدہ کو دیکھنے کے لیے جانے لگے، تو ایک جنگل سے جب گزرے تو جنگل میں کھڑے ہو کر آواز دی کہ جنگل کی جڑی بوٹی ہو، میری والدہ بیمار ہیں اور انہیں فلاں مرض ہے، اگر تمہارے اندر اللہ نے کوئی تاثیر رکھی ہے، کوئی جڑی بوٹی ایسی ہے کہ جو میرے والدہ کی علاج یا جس کا سبب علاج بن سکے اور ان کے درد کا درما بن سکے، تو کوئی بوٹی ایسی ہے تو وہ میرے پاس آ جائے. ایک بوٹی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ میرے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ میں جو مرض تم نے ذکر کیا ہے اس مرض کی دوا ہوں. کہ مریض جب زبان پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس بوٹی کو انہوں نے توڑ لیا اور اپنے گھر لے آئے. جب اپنے یہاں پہنچے گھر پر، اس بوٹی کی دوا بنائی، صفوف بنایا اس کو، اور بنانے کے بعد اپنی والدہ کی زبان پر رکھی. جیسے زبان پر رکھی ان کا انتقال ہو گیا. خیر ان کی تو انہوں نے تدفین و تکفین کی. اس کے بعد جب کچھ دن بعد واپس لوٹے اس جنگل میں پہنچے تو کہا کہ جنگل کی بوٹیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ کوئی ایسی بوٹی مجھے ملے جس سے میری والدہ صحتیاب ہو جائیں، ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو جیسی زبان پر رکھی ان کا انتقال ہو گیا. تو اس جنگل کی بوٹی نے جو وہاں پر اور بھی لگی ہوئی تھی کہا کہ ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ ہی نے ہم میں یہ تاثیر رکھی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم شفا کا سبب بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا کہ خبردار شفا کا سبب نہیں بننا، اب تم زہر بن جاؤ. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری دوائیاں ہیں، ہم خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب میں نے کھائی تھی ٹھیک ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے کھائی تو میں تو بیمار ہو گیا اس سے اور بھی. ہر دوا ہر ایک کے لیے شفا کا سبب نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دوا کھاتا ہے تو وہ دوا اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں اس کے لیے جو ہے وہ شفا کا سبب بن جاؤں کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بن جاؤ تو وہ شفا بخشتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تو لاکھ دوا کر لے آدمی کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات کہتے ہیں صاحب کوئی ڈاکٹر میں نے چھوڑا نہیں، دنیا بھر کی دوائیں استعمال کر لیں لیکن فائدہ نہیں ہو کے دے رہا، لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں لوگ اور فائدہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کہتے ہیں جی کہ وہ خاک کی دوا کسی نے بتائی تھی وہ کھائی تو فائدہ ہو گیا. تو لاکھوں سے فائدہ نہیں ہوتا، خاک سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا بھی اعتقاد و یقین انسان کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت شفا دیں گے تو ہوگی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے، سمجھائی ہے کہ آدمی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر پر اور دوا پر بھروسہ نہ کرے. ڈاکٹر کے پاس اور دوا لینے تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں حکم ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مرض کا علاج کریں، بیماری کا علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن جانے سے پہلے کچھ اور کام بھی کر لو. اور وہ کام یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کم از کم اگر نماز پڑھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے تو کم از کم دعا کر لو کہ یا اللہ ہم علاج کے لیے جا رہے ہیں، دوا کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ایسا ملے جو ہمارے مرض کو پہچان لے، دوا ہمیں ایسی دے جس سے جو صحیح مرض کی تشخیص ہونے کے بعد دوا ہو اور اس سے فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جاؤ, اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ, کوئی منع تو نہیں, لیکن کم از کم جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو کام کر لیں ہم. تو کم از کم اتنا کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کر کے جو ہے کہیں جائیں, اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ ہم نے ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا. بہت سے لوگ جاتے ہیں, کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں خاص مقصد کے تحت, لیکن بس وہ سارے ظاہری اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ جو مسبب الاسباب ہیں ان کو نہیں تھامتے, ان سے درخواست نہیں کرتے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں, اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے. کامیابی ناکامی تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اسباب تو ظاہری ہیں, بعض اوقات سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود توڑا تھا ان بتوں کو اور کہا کہ میاں ان اس بڑے بت سے پوچھ لو, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ یعنی ایک روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ظاہری اعتبار سے جھوٹ بولا, یعنی اس کو ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں اصل میں تو آپ نے توریہ کیا. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا اور مطلب ہے میری نظر میں, اور سامنے والے کی نظر میں اس کا مطلب کچھ اور. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تم بھی چلو میلے ٹھیلے میں, تو فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں. تو بیمار انسان روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے, جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ان کی طبیعت ان کی مراد یہ تھی کہ میں بتوں میں ایسے میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتا, اس سے میری روح بیمار ہو جاتی ہے, تو یقیناً یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے تو جو سمجھا اپنے اعتبار سے وہ کہا, اور وہ جو سمجھ رہا وہ سمجھتا رہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ایک بادشاہ ایسا تھا کہ جو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص کی بیوی ہے جو اس کے ساتھ جا رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ گھر بلوا لیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ میری بہن ہے, اور تم سے کوئی پوچھے تو تم بھی یہ کہنا, کیونکہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں اور اس اعتبار سے ہم بہن بھائی ہیں. اور اس وقت چونکہ یہ دو ہی مسلمان تھے, فرمایا کہ اس وقت ہم دو مسلمان ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم مسلک ہیں, ہم مذہب ہیں, تو وہ ہم دو ہی ہیں. اس لیے بے شک رشتے کے اعتبار سے بیوی ہے لیکن ایک اعتبار سے بہن بھی تو ہے. اب چچے زاد بہن ہوتی ہے اس کو بہن تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, پھوپھی زاد بہن, چچے زاد بہن, خالہ زاد بہن, تو بہن تو ہوتی ہے لیکن بیوی بھی بن جاتی ہوں. خالہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی, چچا کی بیٹی سے, تو ایک اعتبار سے بہن, ایک اعتبار سے بیوی. یہاں پر بھی بیوی تھی لیکن دینی رشتے کے اعتبار سے بہن تھی. تو دل میں انہوں نے اسی کا ارادہ کیا تھا کہ دینی اعتبار سے ہم بہن بھائی ہیں. اب جہاں تک رشتے کا تعلق ہے اللہ نے ہمیں میاں بیوی بنایا, تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن, لیکن اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا, بلا لیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیہ کو سمجھا دیا. جب اہلیہ وہاں پہنچی اور بادشاہ نے ان سے دست درازی چاہی, اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے, وہ مفلوج ہو گیا, معذور ہو گیا. اب جو منتیں کرنے لگا اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو, اب میں اب باز آ گیا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے اسے پھر ٹھیک کر دیا. بدبخت پھر آگے بڑھا, پھر جو ہے اس کو فالج ہو گیا, ایک طرح سے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. پھر دعا کے لیے کہا اور کہا کہ اب دعا کر دو, اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال دعا کر دی وہ. تو یہ ایک یعنی نسبت کی جاتی ہے کہ بھئی اس موقع پر حضرت ابراہیم السلام نے جھوٹ بولا, اور ایک یہ موقع ہے. تو لازمی بات ہے کہ یہاں جو جھوٹ بولا گیا, ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے, اللہ رب العزت کے لیے خاص طور پر یہاں پر ان کو سمجھانے کے لیے, تاکہ یہ سمجھیں عقل کے اندھے کہ جو خدا اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے ان کو خدا بنانا چاہیے کہ نہیں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں تو توریہ کیا تھا, انہوں نے کچھ سمجھا وہ کچھ سمجھتے رہے. تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے بلکہ شرعی اصطلاح میں اس کو توریہ کہا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بزرگ جب انگریز ان کی گرفتاری کے لیے مسجد میں آیا تو انہی سے آ کے پوچھا, ان کا حلیہ تو سادہ سودا تھا بالکل اور ان کا نام بہت بڑا تھا, ان سے آ کے کہا کہ میاں فلاں کو جانتے ہو؟ تو وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کے کہنے لگے ابھی تو یہیں کھڑے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور کہا کہ ابھی تو یہیں کھڑے تھے، تو اس نے انگریز نے سمجھا کہ کھڑے تھے چلے گئے، اس لیے چپ کر کے چلا گیا، ان کی جان بچ گئی۔ تو اگر ایسا کوئی عمل اختیار کیا جائے کہ سامنے والا کچھ سمجھے اور ہماری مراد کچھ ہو تو اس کی گنجائش، لیکن بلا ضرورت اس کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، اختیار وہی کیا جائے گا جہاں ضرورت، بلا ضرورت جھوٹ بولنا یا اس طرح ایسے طریقے اختیار کرنا وہ بھی مناسب نہیں، کھلم کھلا جھوٹ بولنا تو ویسے جائز نہیں، لیکن یہ کہ بعض مواقع پر مصلحتاً اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو بالکل ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو واقعتاً بالکل کھلم کھلا جھوٹ ہو، بلکہ ایسا گول مول لفظ کہہ دینا چاہیے کہ آدمی اس جھوٹ سے بھی جس حد تک بچ سکتا ہو بچ جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ساتھ میں فرمایا کہ انہوں نے دعا تو کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، ہم نے ان کو بیٹا بھی دیا ساتھ میں پوتا بھی دیا، یعنی بیٹے کو بھی بیٹا دے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہ سب کے سب نیک تھے۔ اسی طریقے سے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا اور لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے جس سے اپنا بچاؤ کرتے تھے، جنگوں میں کام آتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے، اللہ نے ان کو ہوائیں ان کے تابع کر دی تھی، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جنات کو مسخر کر دیا تھا، ہواؤں کو تابع کر دیا تھا۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان اس کا 19 پارے میں اللہ نے چاہا تو کل یا پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں تو صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دونوں کو حکمتوں سے نوازا تھا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے علم بھی عطا فرمایا تھا، حکمتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ ایک ایسا پیش آیا کہ ایک شخص کی بکریاں کسی کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور داخل ہو کر سارے کھیت کو چر لیا۔ اب یہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرا کھیت اجاڑ دیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ جتنی مالیت کا نقصان اس نے کیا ہے وہ بکریاں، اتنی بکریاں اسے دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جتنی اس کی ریوڑ میں بکریاں تھیں وہ سب کے سب اس کاشتکار کے پاس چلی گئیں جس کا نقصان بکریوں نے کیا تھا۔ تو یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہ بھائی جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اب یہ کرو کہ یہ بکریاں تم اس کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ جب یہ دونوں فیصلہ کرا کر نکل رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام داخل ہو رہے تھے گھر میں، پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا فیصلہ ہو گیا؟ غالباً ان کو پہلے سے علم تھا کوئی مسئلہ کہ ان کا قضیہ اس طرح سے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گیا، اور بتا بھی دیا کیا فیصلہ ہوا، تو فیصلہ بتا دیا۔ کہا کہ اگر اس کا فیصلہ میں کرتا تو کچھ اور ہوتا، اور ایسا فیصلہ ہوتا کہ جس سے دونوں کو نقصان نہ ہوتا۔ اور یہی بات جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی، تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ بھائی وہ کیا فیصلہ ہوتا، ذرا ہمیں بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فیصلہ یہ ہوتا کہ یہ بکریاں تو ہم کاشتکار کو دے دیتے کہ بھائی تم اس کا دودھ پیو، اور یہ کھیت ہم اس کے حوالے کر دیتے بکری والے کے کہ تم اس میں کھیتی بو۔ جب وہ کھیت اتنا ہو جاتا جتنا کہ انہوں نے نقصان کیا تھا، یعنی اتنا بڑا کھیت ہو جاتا، تو بکری والے کو بکری دے دیتے، کھیت والے کو کھیت دے دیتے، اس طرح بکریوں والے کے پاس بکریاں بھی رہتی اور کھیت والے کا جو نقصان تھا وہی پورا ہو جاتا، اور اس عرصے میں وہ دودھ سے جو فائدہ حاصل کرتا اب چاہے اس کو بیچتا رہتا، جتنا اس نے اپنا ضرورت میں لانا تھا لے آتا، پینا تھا پی لیتا، اور جو بیچنا تھا بیچ دیتا۔ داؤد علیہ السلام فرمایا کہ یہ فیصلہ تو واقعی بہت اچھا ہے بھائی، اس سے دونوں کو نقصان نہیں۔ چنانچہ پھر اس فیصلے کو، یعنی اس فیصلے کو بدل کر یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ یہاں بہت سی علمی بحثیں ہیں کہ کیا قاضی پہلا فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن ان تمام بحثوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں پھر تفصیل ہے بہت زیادہ، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر فیصلے کے ساتھ ساتھ مصالحت کی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی قضیہ آئے، کوئی جھگڑا آئے، تو پہلی کوشش یہ کرو کہ مصالحت کراؤ۔ مصالحت اگر نہ ہو سکے تو پھر جو قانونی فیصلہ ہے وہ نافذ کرو. اور اس کی عجیب بڑی حکمت ہے، مصالحت سے کبھی دل میں بغض پیدا نہیں ہوتا، جو دل میں بغض ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن قانونی فیصلہ جو ہوتا ہے اس سے دل میں بغض ہو جاتا ہے. بعض اوقات آدمی کو فیصلہ قبول نہیں ہوتا، کہتا کہ بھئی مجھے یہ فیصلہ نہیں مانتا. لیکن مصالحت چونکہ جانبین سے ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر مصالحت اس وقت ہوتی ہے جب دونوں فریق کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. تو عام طور پر پھر وہ مصالحت کے بعد دل میں بغض اور عداوت کینہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آج بھی حکم یہی ہے شریعت کا کہ اولاً پہلے گھر کے خاندان کے بڑے جو ہے آپس میں مل بیٹھیں، اور جو اگر لڑائی جھگڑے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کوشش کریں کہ آپس میں ہی ان کو نمٹا لیں، اور اگر نہ نمٹا سکیں تو پھر اس کے بعد قانونی فیصلہ لیں جو بھی ہو شریعت اعتبار سے. اور مقصد یہی ہے کہ مصالحت ہو جائے جہاں ہو سکتی ہو، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے پھر قانون موجود ہے، وہ شرعی قانون بھی ہے، ملکی قوانین بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو جہاں پر شرعی قانون ہے، اصل تو قانون شرعی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آگے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے ہوا تابع کر دی تھی، تجری بھی امرہ الارض، ارض التی بارکنا فیہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ ہوا چلتی تھی. میں نے بتایا تھا کہ 6 لاکھ افراد تقریباً اس تخت پر بیٹھتے تھے جس تخت کو لے کر ہوا اڑتی تھی، لیکن بس بات یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے تھے، اللہ نے ایک ان کو یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ ان کی جو آواز تھی وہ ایسی تھی کہ پرندے رک جاتے تھے سننے کے لیے، جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو رک جاتے تھے، اور جب تلاوت ختم ہوتی تھی خود ہی چلے جاتے تھے. تو یہ فرق تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے میں، کہ انہیں یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ اس کو حکم نہیں کرنا پڑتا تھا، پرندے خود بخود رک جاتے تھے. لیکن جو ہوا کا معجزہ تھا وہ ایسا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکم دیا کرتے تھے تو پھر وہ چلتی تھی، اور جب کہتے تھے رک جا تو رک جاتی تھی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور اس معائنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے بھی گھوڑے تھے ان سب کو ذبح کرا دیا، کہ بھائی چونکہ ان کی وجہ سے میں اس میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کا جو وقت تھا وہ نکل گیا، اور یہ عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سواری کے لیے ہوا عطا فرما دی کہ اب تمہارے گھوڑے تو تم نے کاٹ دیے، ذبح کر دیے، لیکن اب ہم تمہیں ہوا عطا فرما دیتے ہیں سواری کے لیے، کہ تم اس کو، یہ تمہارے تابع ہے، جہاں تم کہو گے یہ جائے گی. تو صبح سے لے کے دوپہر تک، اور دوپہر سے لے کے شام تک، یعنی 2 مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے تھے. تو یقیناً یہ بہت بڑی چیز تھی، ان گھوڑوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل چیز تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. وظنونی ذهب مغاظبا فظننا ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. حضرت یونس علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر آئے گا اللہ نے چاہا تفصیلی 23 پارے میں. یہاں میں مختصر سے یہ عرض کر دوں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی والے نبی مشہور ہیں، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. ظاہری اعتبار سے بغیر اجازت خداوندی کے شہر کو اور علاقے کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے پانی کے جہاز کے ذریعے. وہاں پر جو ایک طوفان آ گیا تو قرآن دازی کی گئی کہ بھئی شاید کوئی غلام بھاگ گیا ہے، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو طوفان آتا ہے. قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. جو ملاح تھے وہ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کو، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھی نیک آدمی ہے، یہ غلط ہو گیا معاملہ. دوبارہ تیسری مرتبہ، یعنی کئی مرتبہ قرآن دازی کی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا. تو اب مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ڈال دو، میں ہی اپنے آقا سے بھاگ کر ادھر آیا ہوں، لیکن بعد میں پھر بہرحال ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں اللہ کے حکم سے ایک مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، نہ جانے کب سے اللہ کے اس حکم کے منتظر. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہ لے کر ان کو چل پڑی. ظلمات بعض ہوا فوق بعض، اندھیرے در اندھیریوں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی حد تک یا کتنی مدت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں پر کنکریوں کی آواز حضرت یونس علیہ السلام کے کانوں میں جب پہنچی، غالباً وہ مچھلی نیچے چلی گئی تہ میں بالکل، اور وہاں جو کنکریاں تھیں وہ سبحان قدوس اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں جب ان کی تسبیح پہنچی تو فوراً انہوں نے بھی فرمایا فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں سے اللہ کو پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، عام طور پر لوگ پریشانیوں سے نجات کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوا لاکھ کا ختم کرتے ہیں، تو مجرب بھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ مشکلات کے حل کے لیے اس کا پڑھنا جو ہے وہ مشائخ نے مجرب فرمایا ہے. تو اس سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے اور بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں. یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یعنی اللہ کو پکارا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فاستجبنا له، ہم نے ان کی اس دعا کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو ہم نے غم سے نجات دے دی. اور آگے فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کو بھی ہم نجات دے دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا غم سے نجات کا سبب ہے. بعض اوقات اگر غموم اور ہموم انسان کو ہوں تو اول آخر درود شریف پڑھ کے اس تسبیح کو پڑھتا رہے، لا تعداد مرتبہ پڑھتا رہے. تعداد بعض اوقات ایک سوا لاکھ مرتبہ کون پڑھ سکتا اکیلا، یا تو ایک جماعت ہو پڑھنے والی، تو آج کل ایسے لوگ ملتے نہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ سوا لاکھ پورے تعداد میں پڑھیں. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ بس اپنے طور پر پڑھتے رہو جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور پڑھ کر اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میری اس مشکل کو حل فرما دیجیے. تو فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اہل ایمان کو نجات عطا فرماتے ہیں. تو بات بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، مختلف احکام قرآن مجید میں جو عطا فرمائے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں صحیح معنی میں، اور صحیح مستند ترجمہ اس کا پڑھیں، اس طرح اس کی تفسیر پڑھیں. جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے علماء سے جا کر پوچھ لیں، نشان لگا لیں، اپنے طور پر تفسیر کا کوئی خود سے تفسیر نہ کریں، خود سے کوئی مطلب نہ نکالیں، بلکہ جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی جاننے والے سے جا کے پوچھیں. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہی راستہ ہے انسان کو گمراہی سے بچانے کا. ورنہ اگر بعض لوگ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ مطلب نکالتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمانے میں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. ابھی حال ہی میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آسان ترجمہ قرآن مجید کے نام سے 3 جلدوں میں ترجمہ لکھا ہے. اس میں مختصر تشریح بھی ہے، یعنی 3 جلدوں میں ہے 10-10 پارے، اور اس کا نام ہی آسان ترجمہ قرآن. تو غالباً زبان کے اعتبار سے بھی بہترین ترجمہ ہے، آسان عام لوگوں کے لیے عام فہم. چونکہ ہمارے پاس جو تراجم ہے مختلف، وہ اس میں زبان یا تو مشکل ہے یا بعض نے لحاظ نہیں رکھا ہے ترکیب کا، متن کا اپنے، یعنی اگر کوئی محاورے میں گیا تو بالکل محاورے میں چلا گیا، اور کسی نے اگر محاورے کا خیال رکھا ہے تو پھر متن کا اور لفظی ترجمے کا خیال نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اس بنا پر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، تو بڑے بڑے اہل علم نے جو ان کو دیکھا ہے تو یقیناً ان سب نے اس کو بڑا سراہا ہے کہ اس میں ہر اعتبار سے ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے. اس لیے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس ترجمے کو لے لینا چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، چاہے ایک رکوع یومیہ روزانہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں، اور اس میں مختصر تشریح بھی ہے. پھر اگر کوئی وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ شوق پیدا فرما دیں. اب جیسے اعتکاف کا زمانہ آ رہا ہے، اس اعتکاف کے زمانے میں بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی کتابیں پڑھی جائیں، ترجمہ قرآن مجید لے لیجئے. لازمی بات ہے کہ سارا ترجمہ 30 پارے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ایک جلد فی الحال لا کر مسجد میں رکھ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ترجمہ اور اس کی تشریح. اور جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو معلوم بھی کر سکتے ہیں کسی سے. اور اسی طرح سے اگر پھر اللہ تعالیٰ شوق ادا فرما دیں، تفصیلی تفسیر دیکھنا چاہیں، معرف القرآن لے لیجئے، پھر 8 جلدوں میں پڑھیے. تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے ابتدا تھوڑے کام سے کی جائے. جیسے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ تہجد پڑھنا شروع کرو تو پہلے 2-4 رکعت پڑھنی شروع کرو، جب اللہ تعالیٰ اس کا ذوق شوق ادا فرما دیں تو آپ 6 کر دو، پھر 8 کر دو. یہ نہیں ہے کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہے، صبح فجر کی نماز غائب کر دی، نفلوں میں اتنے مشغول ہوئے کہ فرض چھوڑ دیے، ایسا نہ کرو. بلکہ جو بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک تو میانہ روی اختیار کرو، اعتدال ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمیشگی اور مواظبت ہو، دوام ہو اس پر. دو رکعت اگر نماز شروع کی ہے تو یہ نہیں کہ آج تو شروع کر دی کل چھوڑ دی، بھائی اگر شروع کر دی ہے تو اب اس کو جاری رکھو، آدمی شروع تھوڑے کام سے کرے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو 33 دفعہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ ذوق شوق ادا فرما دے 100 مرتبہ کر دو، اور ذوق ادا فرمائے اور زیادہ کر دو، لیکن اپنے بزرگوں سے پوچھتے رہو، اپنے طور پر کوئی کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کے کاموں میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہمیں معین اور مددگار فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس میں اہل دین کو اے اللہ آپس میں معین اور مددگار فرما دے. اے اللہ تعاون اور تناصر میں ایک دوسرے کی لگا دے. اے اللہ تعانت سے بچا لیجئے، عناد سے بچا لیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مسلمانوں میں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما دیجئے، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.